मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورة الحاقة کی آخری آیات کہ یہ قرآن قیامت کے دن جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا کیونکہ اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے ایک ایک چیز کو بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ بدبخت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورہ الحاقہ کو ختم کس بات پہ کیا کہ پس اے مخاطب تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر وہ رب جو عظمت والا ہے۔ پچھلے ہفتے اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور جو چیزیں اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں اس کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، اس کائنات میں سب بیکار ہے۔ یعنی اس پر میں نے بات کی تھی نا، اور کہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے جس کو ہم بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کتنی ہے؟ 2%۔ پھر اس پر میں نے بیان میں بتایا تھا کہ بھائی اشکال ہوتا ہے، یہ تو بڑی قیمتی قیمتی چیزیں یہاں پہ، ایک ایک ڈائمنڈ آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے کا بکتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، چار چار شادیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اور عیاشی ہے، چاند پہ جا رہے ہیں، اور مریخ پہ پہنچنے کی ابھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے مریخ پر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مریخ پہ لوگ پلاٹ لے رہے ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہم پیٹرول ہی کو رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مریخ پہ جائیدادیں خریدو یا آسمان پہ خریدو، تھوڑے دنوں میں جانا کہاں ہے؟ قبر میں۔ تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش مت کرو۔ اس دنیا میں جائیدادیں خریدنے والا کہاں جاتا ہے؟ ہمارے لیے تو مریخ بحریہ ٹاؤن ہے، کیا خیال ہے؟ ہمیں تو وہاں دو پلاٹ مل جائیں تو لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں نا۔ تو لیکن جو جس نے بحریہ ٹاؤن بنایا وہ بیچارہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم ہو جائے گا۔ جو سائنسدان مارس پہ پہنچ رہے ہیں، مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں مر کے ختم۔ تو یہ موت اور فنا، فنائیت، یہ ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کی ویلیو کو 2% کا نہیں چھوڑا۔ لیکن 1% کے لوگ ہمیں دنیا کی ویلیو ہمارے دل میں بٹھا رہے ہوتے ہیں، 2% کے لوگ جن کو خدا کافر کہتا ہے، جن کے لیے اللہ جہنم کی وعیدوں کے وعدے کرتا ہے، وہ 2% کے لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں بہت بڑی چیز ہے یہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر چھوڑ دیں دنیا، تو اس کو میں نے جواب دیا تھا میں، تاکہ یہ جو آج کا بیان ہے نا پچھلے بیان سے اس کا لنک ہو جائے۔ اس لیے میں تھوڑا سا، جن لوگوں نے ڈرامے دیکھتے تھے نا پہلے، ڈراموں کی قسطیں آتی تھی، تو جب جو چھٹی قسط سے شروع کر رہا ہے تو وہ شروع میں دیکھتا تھا پرانی 5 قسطوں کا خلاصہ نظر آ جائے کہیں اس کو۔ تو ابھی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، تو ان کو پرانا بیان سے میں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ وہ خلاصہ ہی دوبارہ بیان ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کوئی غلط باتیں تو ہو نہیں رہی ہیں۔ 1% کی دنیا کی اگر آپ کی نظر میں بار بار ریپیٹ کرنے سے دنیا کی ویلیو 2% کی ہو جائے تو فہو المرام، وہ تو مقصد ہے نا۔ دنیا کی نفی جتنی زیادہ کی جائے اتنا صحت کے لیے اچھا ہے، جسمانی صحت بھی اور دماغی صحت بھی۔ یہ خوب سمجھ لو، دنیا کمانے سے انسان کی ٹینشن ختم نہیں ہوتی، ٹینشن ختم ہوتی ہے محبت سے، سوری، ٹینشن پیدا ہوتی ہے محبت سے اور ختم ہوتی ہے دنیا کی محبت ختم کرنے سے۔ دیکھو آپ کا کسی سے عشق ہو گیا، آپ کو شادی اس کی کہیں اور ہونے والی تھی یا ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کو کوئی اچھی نہیں لگ رہی, آپ کے ابا نے وہاں آپ سے پوچھا کہ تیری شادی کرا دوں, آپ نے کہا مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ اب بولو گے اچھا میری جان چھوٹ رہی ہے یار, اچھا ہے ایسا نہ مجھے کوئی پہنا دے. تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے, اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے. دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں, جتنے غم ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے. جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو. تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے, تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں, اس دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ہم اس کے ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھے ہم. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں, اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں؟ تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان اللہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا الیہا فلما علموا انها ليست لحی وطنا جعلوها لجۃ واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں ڈپریشن میں, اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی, اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے, اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے, وہ بےچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو بیسیوں قسم کے غم ہیں انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں, یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے, تو میں نے اس کو, وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کریں, میں نے ایک نصیحت کی. میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے, اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم, ورنہ وہ, کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں وہ, تو کیا ہوتی چلی جاتی ہیں, پیچیدہ. تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو, ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ, پڑھنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں, بڑے کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے, ورنہ نہیں پڑھو بھائی, نارمل رہو, سیدھے نہیں پاگل ہو گئے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ, خود آڑے ترچے ہو جاؤ. تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا. دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا, کیونکہ یہ لوگ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے, وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا, وہ خود آڑے ترچے ہیں. ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں, خودکشی کا ریشو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے, تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا, ہمیں کیا بچائے گا وہ. تو میں نے کہا وجہ اس کی یہ کہ نیچر سے بغاوت. کس سے بغاوت ہے؟ نیچرل لائف تو ہماری ہے, ان کی تھوڑی ہے. अच्छा, फिर मैंने उनसे मैंने बताया कि देखो बच्चों में नफसियाती बीमारियों का केसेस मालदारों में ज्यादा है, गरीबों में कम है। ये बताया आपको, गरीबों के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, बहुत कम नफसियाती केसेस होते हैं गरीबों में। मेरे पास जो आते हैं ज्यादा मालदारों के केस आते हैं। वजह उसकी है कि बच्चों को बचपन में इतना ज्यादा लाड प्यार मिला होता है, गरीब तो दो थप्पड़ लगा के अपनी ठरक पूरी कर देता है। गरीब के पास पैसे तो होते नहीं है। अब देखो, गरीब का बच्चा गरीब के पास आया, अब्बू मुझे ये खाना है, लॉलीपॉप खानी है, मुझे गोला गंडा खाना है। इंडिया वालों को गोले गंडे का ही नहीं पता क्या होता है, वो कहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखे होते हैं गोला गंडा क्या होता है, तो गोला गंडा खाना है, मैंने ये खाना है। गरीब क्या करेगा, एक चंबा लगा देगा, बोलेगा जाब है। वो नफसियाती डॉक्टर से नहीं पूछेगा कि एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ना मुसलसल गोला गंडा मांग रहा है मुझसे, तो मुझे लग रहा है इसको कोई प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर आएगा, मुआयना करेगा, चेकअप करेगा, मेडिसिन लिख के देगा और कहेगा एक्चुअली आप बच्चों को मोटिवेट करें, काउंसलिंग करें कि गोले गंडे नहीं खाएं, वो कुछ और खा लें। गरीब के पास ना पैसे होते हैं ना मशवरे का टाइम होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, दो लगाएगा उधर जाकर। और बच्चे भी ज्यादा होते हैं गरीबों के, तो बच्चे भी ज्यादा होते हैं, तो बच्चा मशहूर भी हो जाएगा बहन भाइयों में, बिजी हो जाएगा क्योंकि बहन भाई बहुत है उसके, एक थप्पड़ खाएगा और बड़ा वाला है तो छोटे वाले को पार्सल कर देगा वो। हमें याद है हमारे बड़े भाई को जब डांट पड़ती थी तो पार्सल किधर होती थी, छोटे वाले में पार्सल होती थी, तो वो छोटा वाला अगले वाले को पार्सल करता है। हम स्कूल में लाइन में खड़े होते थे ना, ये खेल खेलते थे हम, जो सबसे लाइन में पीछे होता था ना अगले को एक गुद्दी पे रख के मारता था, वो गुस्से में पीछे देखता, हम कहते पार्सल कर दे आगे, क्या कर दे, वो अगले वाले को लगाता था, वो गुस्से में पीछे मुड़ता कहते पार्सल कर, तो वो घूम घूम के ना कपड़ा आखिर में जाके लगता था वो। खैर, तो मैंने कहा भाई नेचुरल माहौल में जो है नेचर से बगावत मत करो। तो वहां क्या होता है कि बच्चों पे बिल्कुल, बच्चे ज्यादा मार खाने से भी बिगड़ते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन लाड़ प्यार से भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार, कुछ बोल ही नहीं रहे उनको, तो वो भी तो वजह उसकी है कि देखो जैसे आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है ना, अगर आप बहुत ज्यादा बचने की सेहत की फिक्र करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि फिर कभी कोई जरा सी कोई उल्टी सीधी चीज गई आप बीमार, यानी आप में वही बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं रहती। तो बिल्कुल इसी तरह दिमाग की हालत है कि जिस खोपड़ी ने कभी टेंशन ना उठाई हो बचपन में, उसमें फिर टेंशन बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाए। बच्चा जब बन रहा होता है ना, हर चीज उसमें उसके सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं, अगर उसको टेंशन ही नहीं दी है तो टेंशन बर्दाश्त करने वाले सॉफ्टवेयर पैदा ही नहीं होते उसमें, पैदा बचपन में ही हो जाएंगे जो होना है, फिर वो टाइम के लिहाज से अपग्रेड होते रहते हैं। अगर पैदा ही नहीं हुए, उसने कभी डांट भी नहीं खाई, वहां तो डांटने पर पाबंदी, मारने पर पाबंदी और इतनी सख्तियां हैं कि वो नहीं हो सकता, वो फिर बच्चे में वो क्वालिटीज पैदा नहीं होती हैं, छुई मुई बन जाता है बिल्कुल वो, तो और फिर बदतमीज भी बन जाता है बाज दफा बच्चा, बाप का एहतराम ही नहीं जानता, मां का एहतराम ही नहीं जानता, बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप क्योंकि वहां पढ़ रहे हो ना बाहर मुल्कों में, तो ऐसा ना हो कि आप उन्हीं को हर चीज में अपना बाप मानना शुरू कर दो। और जो इस्लाम ने एक बैलेंस हर चीज में रखा है, हमारे नबी ने तो हमें हुक्म दिया कि बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, जब 10 साल का हो जाए फिर भी नहीं पढ़ता अब उसके चित्रौल लगेंगे। अब नहीं होता कि बेटा तू क्या खिला हम रहे हैं, हर वक्त गोले गंडे के कभी पैसे मांगने आ जाता है कभी क्या, तो नमाज तो पढ़ कम अज कम तू। बच्चा जब नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह का हक पहचानेगा, तो माँ बाप का हक भी पहचानेगा, सोसाइटी के हकूक भी पहचानेगा, तभी उन लोगों में उस कल्चर में तमाम हकूक खत्म, सिर्फ रियासत के और स्टेट के हकूक रह गए हैं, उस पर उन्होंने पकड़ा हुआ है उनको कि रियासत की मान के चलो, लोग टैक्स टाइम पे देते हैं, इस पे फखर है, इस पे फखर नहीं है कि बाप को एक ढेला नहीं खिलाते। हमारे यहां टैक्स नहीं देगा, गलत कर रहा है, लेकिन जितना टैक्स बनता है ना उससे 20-40 गुना ज्यादा अपने मां बाप को खिला चुका होगा। हमारे यहां टैक्स टाइम पे नहीं देगा लेकिन उससे 20 गुना ज्यादा बहन भाइयों को खिला चुका होगा, बच्चों को खिला चुका होगा, बीवी को खिला चुका होगा, गरीबों को खिला चुका होगा, पड़ोसियों को खिला चुका होगा, ईडी सेंटर में जमा करा चुका होगा, मदरसों में दे चुका होगा। 20-20 साल से हमने ऐसे ताजरों को जानते हैं, हजार हजार मदर बच्चों के ना खाने 2 टाइम का खिला रहे हैं वो अपने खर्चे पे। ये तो टैक्स से 20 गुना ज्यादा रकम बनती है, समझता है बात को? ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا, تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید, واللہ عالم. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا, اچھا دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے, تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا. وہ کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ, تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ کیا ملتا ہے؟ یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے آپ. یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے, دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پورے کرنے سے مزہ, بولو, نہیں ملتا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے, جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں, چرسی اور ہیروئن چی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرس نہیں پیتے؟ بولو نا, چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ مزے میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ چرسی بن جاؤ ہیں, ہوش نہیں ہوتا ہوں, وہ مزے میں نہیں ہوتے, صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں. جب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پی رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا, جس طرح سے وہ, ہم نے تو ہیروئن چی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئن چی بہت دیکھے گا, وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے, یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے, اب اتنے نظر نہیں آتے, پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئن چی, یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں, یعنی ہیروئن چیوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں. پہلے ہیروئن چی بہت ہوتے تھے ہمیں نظر آتے تھے, ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا, ایسے عذاب میں ہوتے ہیں. تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہیں, سکون میں ہیں. بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے ہیں. جو ہیروئن نہیں پیتا وہ نارملی کس میں ہوتا ہے؟ خوشیوں میں ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے. سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے, مزے سے بیٹھا رہے گا. وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے ہے, جب خواہش پوری ہوتی ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی 24 گھنٹے, آپ بتاؤ کہ ہیروئن کی 24 گھنٹے ہیروئن پی سکتا ہے؟ 24 گھنٹے پی سکتا ہے؟ دوسرا, وہ اگر 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پیے گا نا, ایک مزہ ملے گا, بیسیوں مزے خراب ہو رہے ہوں گے اس کے. وہ بیسیوں مزے کیا ہے؟ نمبر ایک, سوسائٹی میں عزت نہیں ہوگی, منہ سے بدبو آئے گی اس کے, نہ اس کو کوئی رشتہ دے گا, نہ اس کے اولاد ہوگی, اور شہد میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, دودھ میں اس کو مزہ نہیں آئے گا, جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں. آج میرے لیے کوئی چھتا خالص لے کر آ گیا, میں نے اس کو اتنی دعائیں دی, کیونکہ میں یہ جو شہد آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, یہ ایوہ ہی ہے, میں نے اس پہ کئی دفعہ بیان کیا ہے. گرم کرتے ہیں ان کو, پتہ نہیں کھولاتے. مجھے بہت تلاش تھی کہ یار آرگینک شہد چاہیے, تو آج کوئی بندہ جاننے والا ہدیہ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار میں جس کام کے لیے اتنے پر, اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے, تو بڑے خاندانی چیز. اب دیکھو مجھے جو شہد دیکھ کے خوشی ہو گئی نا, پورا چھتا سچی مچی کا کاٹ کے لے آیا, ہیروئن چی کو ہوگی؟ نہیں آئی بات. میرا خیال ہے ہیروئن چی کو نہیں ہوگی اس میں, کیونکہ اس کو کیا شہد سے لینا دینا بھائی, اس کو کیا خالص دودھ, اس کو کیا پراٹھے, اس کو کیا دیسی گھی, اس کو کیا بھوک کے وقت نہاری بریانی, یہ سب چیزوں اس کو چاہیے پڑیا. تو ایک مزہ اس کو 1000 لذتوں سے محروم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو خوب سمجھ لو, گناہگار کی مثال بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. ایک زنا کا مزہ اڑاتا ہے, نکاح کے مزے سے محروم, بیوی سے رغبت ہی نہیں رہتی اس کو, کیونکہ جب حرام چسکے مل رہے ہیں تو بیوی تو وہی ہے نا, تو 10 سال پہلے تھی, 10 سال کے بعد بھی وہی شکل ہے اس کی, اس کو تو چسکے کس کے پڑ گئے ہیں؟ غلط کے. پھر جب گھریلو لائف تباہ ہوتی ہے تو اولاد بھی نہیں ہوتی, اولاد کی نعمت اور لذتوں سے محروم. لیکن اس کو خواہشات نفسانی کے جو غلام ہوتے ہیں نا, اس کو تھوڑا مزہ چاہیے جو بہت زیادہ ہو, لیکن ہو تھوڑی دیر کا. جبکہ اسلام جو آپ کو لذتیں دیتا ہے, جو نیچر آپ کو لذتیں دیتی ہے, وہ اس ایکسٹریم لیول کے نہیں ہوتے, وہ پائیدار ہوتے ہیں, وہ کنٹینیو چلتے ہیں, وہ ہر وقت کیا آپ کی زندگی کا سکون ہے. وہ تو دولت کی ہوس پیدا ہو گئی, شہوت پرستی پیدا ہو گئی، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیا، تو ان کے مزے وقتی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ مزے اس ہیروئن جی کی طرح نا جس کو ایک مزہ تو مل رہا ہے باقی مزوں سے محروم، اور وہ مزہ بھی تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد وہی لذت سے محرومی اس کو ٹینشن دے گی۔ یہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس کی جو وجہ ہے نا آج، جس کی وجہ سے لوگ عذابوں میں جا رہے ہیں، وہ یہ وجہ ہے۔ تو یہ گورے کے پاس اس کا علاج ہی نہیں ہے، اس کا علاج تو اسلام کے پاس ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دو ٹکے کی نہیں ہے یہ دنیا، دو ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے بھائی تو دل لگانا چھوڑ دو۔ تو میں امام شافی کا وہ شعر پڑھ رہا تھا، امام شافی نے کیا فرمایا، ان للہ عبادا فتنا، فتین کہتے ہیں نا ذہین کو، فتن اس کی جمع آتی ہے، کہ اللہ کے کچھ بہت ذہین بندے ہیں، ان للہ عبادا فتنا، طلق الدنیا وخاف الفتنا، انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو لذتیں یہاں جو لوگ پوری کر رہے ہیں وہ تو فتنوں میں پڑ رہے ہیں، گناہوں میں بھی جا رہے ہیں، ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، مصیبتوں میں بھی وہی پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ نظروا الیہا فلما علموا، کیوں چھوڑا انہوں نے، اس میں کہاں سے فتنہ ہو رہا، انہوں نے کہا جب وہ اس کی ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے غور کیا نا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی نعمت اور کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہر نعمت چھن جاتی ہے یہاں پہ۔ انہا لیست لحی وطنا، یہ زندہ آدمی کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ کتنی پراپرٹی بنا لو یار، موت سے آپ نہیں بھاگ سکتے، ہر دن آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر سیکنڈ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے۔ میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آج کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، اب آپ 60 سال میں اگر آپ کے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے نا، معدہ صحیح کام نہیں کر رہا، ہاضمے کی صلاحیت کم ہو گئی، چلنے پھرنے میں آپ کمزوری آ گئی، تو کیا ڈاکٹر اس کو بیماری کہے گا؟ ہے بھائی، ڈاکٹر کہے گا ماشاءاللہ آپ 60 سال میں کتنے صحت مند ہیں۔ بھائی صحت مند کہاں سے ہیں بھائی، چلا نہیں جا رہا ہے بھائی، بال سارے کیا ہو گئے، سفید ہو گئے، زیادہ بولو تو کھانسی آتی ہے، لیکن ڈاکٹر کیا کہے گا؟ WHO کی رپورٹ کے مطابق آپ کی ساری رپورٹیں کیا ہیں، بالکل سیٹ۔ وجہ اس کی ہے کہ اب سیٹنگ کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ بھائی اس عمر میں تو سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی کے بال کالے ہیں نا 60 سال میں تو وہ بیمار ہے، پتہ نہیں کچھ اندر کچھ اس کے ہارمونز شاید خراب ہو گئے ہیں۔ میری عمر جب 42-43 سال ہوئی تو میں کہیں نظر ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا، ادھر ہی کہیں قریب میں نا، تو 6x6 تھی میری دور کی نظر، تو نہیں میں نہیں گیا، اپنے بچے کو لے کر گیا، اس کی نظر کا مسئلہ آ رہا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا آپ بھی نظر چیک کر لیں اپنی، میں نے کہا مجھے سب نظر آ رہا ہے بھائی، میں بالکل فٹ فاٹ ہوں، کوئی نظر میں کمزوری نہیں ہے۔ پھر اس نے دور کی نظر چیک کی تو بالکل 6x6 تھی، اس نے کہا قریب کی چیک کر لیں، میں نے کہا مجھے سب نظر آتا ہے بھائی، یہ کوئی، کیونکہ میں باتیں 4-4 شادیوں کی کر رہا تھا اور میں بولوں میرے چشمہ لگے تو مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جو میرے مریدین ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، وہ بولیں گے کہ جناب یہ ہمارے جو پیر و مرشد جن کے سن کے ہم نے 4-4 شادیاں، ان کے تو اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ شادیوں کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں مانتا تھا کہ میری الگ اس کا شادیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نظر کی کمزوری کا، مثال دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی واقعی میں مطالعہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے مفتی صاحب، 40 سال کے بعد لازمی قریب کی نظر کمزور ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نہ ہوئی ہو کمزور۔ میں نے کہا ہو کیوں نہیں، نہیں ہوا ہے کوئی تحریر، میں واقعی پڑھ کے سن۔ انہوں نے کہا چشمہ لگا کے پڑھو، جب میں نے چشمہ لگایا تو ایسا کھلا ڈلا مزے کا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ، کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا تو پتہ ہی نہیں چلا، تو نظر تو آ رہا ہے آپ کو، نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ دھندلا آ رہا ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہو کہ چونکہ میں پڑھ سکتا ہوں اب وہ نہیں آ رہا جیسے 40 سال سے پہلے آتا تھا، تو ایک دفعہ چشمہ لگاؤ نا۔ تو لگایا اور واقعی اتنا کلیئر۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت غلط ہو گیا، تو آپ مجھے ایسی کوئی میڈیسن دیں آئی اسپیشلسٹ سے۔ میں نے کہا بھائی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ، انہوں نے کہا اب نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کھا لو الٹا لٹک جاؤ، مچھلی کھا لو، گاجر کے جوس پی لو، لوگ کہتے ہیں نا گاجر کا جوس پینے سے یہ ہوتا ہے، اب نہیں ہوگا۔ اور یہ ابھی تو ایک نمبر لگ رہا ہے، اب یہ 1 سے 2 تو ہو سکتا ہے، دو سے چار بھی ہو سکتا ہے, ریورس نہیں ہوگا. خیر میں نے پھر اور ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. خیر وہ ایک سے ڈیڑھ نمبر تک ہوا ہے, ابھی ڈیڑھ سے آگے الحمدللہ نہیں بڑھا. پھر میں نے دو تین اور ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا 40 سال کے بعد اگر قریب کی نظر بھی کمزور نہیں ہو رہی نا تو یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کا, یہ تو ہو سکتا ہے کچھ اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ قریب کی نظر خراب نہ ہو. ایک اور ہمارے جاننے والے ابھی آئے نا, وہ بھی 45-46 سال کے. میں نے کہا آپ قریب کا چشمہ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کی نظر کمزور ہے؟ کہہ رہے میں نہیں لگاتا چشمہ, میری کوئی. میں نے کہا میں بھی یہی سمجھتا تھا. پھر ان کے بھی لگوا دیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, لگوا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, میڈیکل سائنس بھی یہاں آ کے فیل ہے, ڈاکٹر بھی یہاں آ کے وہ کمپرومائز کر لیا ہے کہ بھائی موت تو ہے. تبھی ڈاکٹر جو اینٹی ایجنگ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ آپ یہ یہ چیزیں کھائیں تو آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے, آپ دیر سے مریں گے, آپ دیر تک جوان رہیں گے, وہ تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ اینٹی ایجنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ریورس ہونا شروع ہو جائیں, آپ ایج آپ کی الٹی ہونا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 60 سال میں بوڑھے ہونا تھا تو یہ یہ خوراک کھائیں گے تو 65 میں ہو جائیں گے آپ, اور بہت اچھی صحت کا خیال کیا تو جو بڑھاپا 60 میں آنا تھا وہ 70 میں آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ہر وقت زیتون پینا شروع کیا اور دیسی گھی اور صبح شام ایکسرسائز اور شہد اور جناب کشتے مشتے کھانا شروع کیے, اب جناب 60 سال میں آپ آ کے رک گئے ہیں, 60 اور 70 میں کوئی فرق ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, جیسے جیسے عمر بڑھنا شروع ہوگی اس بڑھاپے کے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے, روکنا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے. اور جاننے والے ڈاکٹر ہیں, میرے داڑھی کا بال سفید ہونا شروع ہے نا, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں, کچھ کائنڈلی اس بارے میں آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو کوئی دوا, کوئی میڈیسن, کوئی سپلیمنٹ؟ تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ کی ایج کتنی, میں نے بتایا اتنی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس پہ غنیمت شکر ادا کریں کہ بال ہیں, اب اس پہ نہ ٹینشن لیں کہ بال سفید ہو رہے ہیں. اب تو اس عمر میں جتنے بال بچ جائے نا اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ, ایک ایک بال کو سنبھال کے رکھیں اس پہ شکر. یہ نہیں کہ اتنے سے رہ گئے, جتنے رہ گئے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو جب ڈاکو کوئی چیز آپ سے چھینتا ہے نا, موبائل چھین کے بھاگ گیا, تو آپ گھر میں آتے ہیں, امی میرا موبائل ڈاکو نے, یہاں ماں موبائل کو نہیں دیکھتی, ماں کہتی تیری جان بچ گئی. ماں یہی کہتی ہے نا کہ بیٹا موبائل گیا, تیری کنپٹی میں بندوق رکھی تھی, مجھے تو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے اللہ نے تجھے زندگی دیکھی دے دی. تو 40 سال کے بعد جتنے بال آپ کے سر پہ رہ جائیں یا داڑھی پہ رہ جائیں تو آپ اللہ کا یہ شکر ادا کریں یہ رہ گئے, ٹھیک ہے نا, اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, تو اللہ چاہتا تو یہ بھی چلے جاتے, یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. تو آپ جتنا بھی زور لگا لو میرے بھائی بڑھاپا آئے گا. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, قرآن کہتا ہے جب اہل جہنم کو جہنم کے قریب لایا جائے گا تو اللہ اس سے کہے گا بتاؤ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل ہو جاتی؟ کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جائے اسے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے, اچھے برے اور سمجھنے کا ابھی ٹائم ہی نہیں ملا, اس کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے. وہ کہہ سکتا ہے اللہ میں تو بچہ تھا مجھے کیا پتا, یا ابھی نیا نیا بالغ ہوا ہے چند چیزیں اس کو پتا ہے, بہت ساری چیزیں پتا ہی نہیں ہے, معذور ہو سکتا ہے وہ. لیکن ایک پراپر عمر کسی کی ہو گئی ہو, اس کو بہت سارے زندگی میں تجربے ہوئے, موقع ملے, سیکھنے کا موقع ملا, اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں تمہیں نصیحت حاصل نہیں ہوئی, اور آگے وجاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا ہو, بلکہ تمہیں ڈرانے والا بھی, تو ڈرانے والے کی تفسیر کیا ہے بہت سے علماء نے کہا اس میں جو چیز بھی انسان کو قبر یاد دلاتی ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں, قرآن بھی اس میں داخل ہیں, علماء کی واعظ و نصیحت بھی اس میں داخل ہے, واعظ و نصیحت کی کتابیں بھی اس میں داخل ہیں, حادثات بھی اس میں داخل ہیں جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں اچھا بھلا آدمی صحت مند نہا دھو کے گھر سے نکلتا ہے اور مر جاتا ہے وہ, تو علماء نے اس میں لکھا ہے اس میں سفید بال بھی داخل ہیں. انسان کے بڑھاپے کی ریورس ہونے کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو ایک ٹائم آتا ہے نا, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے 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 اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں, 15 سال میں بالے ہوئے, اس کے بعد بھی جسم میں طاقت بڑھتی ہے, تو آہستہ آہستہ کتنی زبردست انسان کی صحت ہو جاتی ہے. اور 40 سال میں جا کے قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, عقلی لحاظ سے بھی میچور ہو چکا ہوتا ہے انسان اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت طاقتور ہو چکا ہوتا ہے. 30 سے 40 سال جو ہے نا یہ عمر ایسی. اب کیا ہوتا ہے 40 سال کے بعد؟ اب ریورس ہونا, اب قبر کی طرف جانا شروع. یہ ایسے ہے جیسے کوئی گڑھا کسی نے آپ کے لیے کھودا اور کہا کہ تجھے اس میں گرا کے ماروں گا میں, لیکن ابھی نہیں, پہلے ادھر کو جا, گڑھے سے دور جا. آپ جتنا جتنا دور جاتے ہو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار موت سے دور جا رہا ہوں. ایک پوائنٹ پہ لے جا کے وہ کہتا ہے بس اس سے آگے میں تجھے نہیں لے جا سکتا, اب آپ کیا کر لو, رخ کو موڑ لو. تو بتاؤ وہاں پر آپ کا دل دہلے گا کہ نہیں دہلے گا؟ بیٹا جتنا دور جا سکتا تھا میں چلا گیا ہوں, اب کیا کرنا ہے؟ اب واپس. اب واپس میں شروع میں اسپیڈ ہلکی ہوگی اس کی, کیا اب ایک قدم پھر دوسرا پھر تیسرا, اس کے بعد کیا کہ ذرا اسپیڈ پکڑو بیٹا. اب تو بتاؤ آپ کا تو ہر آنے والا دن خوف سے کانپ رہے ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر وہ اور آگے جا کے کیا کہے گا, اب تکڑ تکڑ دوڑ لگا, اب اسپیڈ بڑھا دے اور اس گڑھے میں جا کے گر. بالکل یہی ہوتا ہے 40 سال کے بعد جب انسان ریورس ہوتا ہے. شروع میں اسپیڈ کیا ہوتی ہے؟ قبر کی طرف جانے کی بہت سلولی سلولی. وہ ایسی ہوتی ہے کہ ابھی بال کالے ہو رہے تھے, گھنے ہوتے چلے جا رہے تھے, اب سفید ہونا, ایک بال سفید ہوگا. انسان کہتا ہے کہ یار بالکل سارا کالا کالا نظر آ رہا ہے, یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا, اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے اس کو, چلو جی ٹینشن ختم, دوبارہ وہی جوان لگ رہے ہیں, ینگ لگ رہے ہیں. ایک دن صبح سو کے اٹھتا ہے, یار یہ دوسرا بھی کیا ہو گیا. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے آج کل, کہتا ہے یار یہ دوسرا بھی کیا ہو رہا ہے, وائٹنس کچھ آ رہی ہے. بیگم بھی کہتی ہے بھائی یہ نکالو, بھائی یہ کیا ہے, کالا کولا لگاؤ یا نکالو. آدمی کہتا ہے کالا کولا کیا, لوگ کہیں گے کلر لگا کے آیا ہے, نکالو. دوسرا نکالا, ادھر سے کبھی یہاں سے کھچ رہا ہے, کبھی یہاں سے نکال رہا ہے. تو یہ اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے پہلا بال جو سفید ہوا اس کے 6 مہینے بعد دوسرا سفید ہوا, تیسرا جو سفید ہوگا نا وہ 6 مہینے میں نہیں, وہ 3 مہینے بعد ہوگا, چوتھا جو سفید ہوگا نا وہ 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, اسپیڈ کیا ہو رہی ہے؟ بڑھنا شروع. اس کے بعد کہے گا یار اگر میں یہی اکھاڑتا رہا نا تو کلر کس پہ لگاؤں گا میں کل جا کے, اتنے بال تو چھوڑو جس پہ کلر لگا کے ہی اس کو میں کالا کر لوں. تو کہے گا بھائی یہ اکھاڑنے والا کام کیا ہے, ٹھیک نہیں, کلر پہ آ جاؤ. پھر ڈبے جا کے لے گا, یہ 55 نمبر ہے یا 52 نمبر لینا ہے, 53 نمبر لینا ہے, کون سا نمبر لینا ہے. شروع میں تو بالکل کالا کولا لگا کے آئے گا, اس میں پکڑا نہیں جاتا, چند بال سفید ہوتے ہیں تو پکڑا نہیں جاتا. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار ڈیزائن آپ کے جو اپنے چہرہ ہے اور بال یہ آپس میں میچ, کالے بال جس کے ہوتے ہیں نا اسپیڈ اس کی الگ ہوتی ہے, اس کی آواز میں الگ طاقت ہوتی ہے, آپ کی جو یہ جو کہتے ہیں نا میچنگ کی شادی نہیں ہوئی, میچنگ کے کپڑے نہیں ہیں, تو یہ بال اور آپ کا اسٹائل آپس میں میچ کر نہیں رہے. کتنے برے لگتے ہیں نا جو بوڑھے بالکل کالا کولا لگا کے آتے ہیں, بھائی وہ تو آپ پہ تو اب نورانیت ہونی چاہیے, آپ کے تو اب بڑھاپا ہے, اس کی ایک الگ حسن ہے اللہ نے رکھا ہے, تو آپ کے وہ میچ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو شروع میں اسپیڈ آہستہ ہے, پھر کیا ہوتا ہے جی تھوڑے دنوں میں فرشتہ کہتا ہے اب تھوڑی سی اسپیڈ کیا کر بھائی تو بڑھا. تو آپ ابھی بالوں کو لے کے رو رہے ہوتے ہو, کالے کرنے ہیں, ڈارک لگانا ہے, لائٹ براؤن لگانا ہے, کون سا لگانا ہے. ایک دن آپ اٹھتے ہو تو آپ کو کمر میں تھوڑا سا پین سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے, آپ یہ تعویل کرتے ہو کہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, کبھی آدمی غلط سو جاتا ہے تکیہ اونچا رکھ کے. جوانی میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ اونچا تکیہ رکھ کے سو تو جس زاویے اینگل پہ اٹھتے ہو نا پورے دن تک اسی اینگل پہ, دوبارہ لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ تعویل کرتے ہو کہ یار یہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, پنکھا تیز تھا, اے سی زیادہ تیز ہو گیا تھا, ٹھنڈ گھس گئی ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لی, آپ سیٹ ہو گئے. 2-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پنکھا بھی صحیح تھا, تکیہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں تھی, یا ایئر کنڈیشن کا ٹیمپریچر بھی ٹھیک تھا, پھر بھی صبح اٹھے تو کیا ہو رہا ہے, یہاں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے, کمر کھچاؤ محسوس سا ہو رہا ہے. لیکن انسان تاویل کرتا ہے, کہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوا. بھائی یہ ایک نارمل ہے. اصل میں ایکچولی آج کل ایکسرسائز تھوڑی کم ہو رہی ہے. ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے تھوڑی, یہ نہیں مانے گا کہ اب مر رہا ہے قبر کی طرف جا رہا ہے توبہ کر لے. اصل تو یہ ہے, مان لے کہ مرے گا, سب مرے تو تو کیا یہاں قیامت کا اعلان کرے گا کیا یہاں بیٹھ کر؟ قیامت کے اعلان کے لیے اللہ نے جو اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے وہ کافی ہیں. ہم اور آپ نے قیامت کا اعلان نہیں کرنا. اتنے سارے مرے تو بھی مرنے والا ہے نا, تو ٹھیک ہے علاج کر تو, لیکن کچھ توبہ استغفار کر لے بھائی. اب عیاشیاں چھوڑ دے, کچھ تسبیح ہاتھ میں لے لے, کچھ اللہ اللہ کرنا سیکھ لے, جو حقوق لوگوں کے کھائے ہوئے دے دے. بحریہ ٹاؤن میں مزید نہ سوچ کچھ پلاٹ ولاٹ لینے کا, جتنے لے لیے بس انہیں کو نبھا تو. آخرت کی تیاری کر, ایک آدھ پلاٹ کچھ اللہ کے راستے میں نکال دے, قبر کی تیاری کر. ادھر نہیں کرے گا, نہ اس کو یہ باتیں ڈاکٹر سمجھائیں گے, نہ موٹیویشنل اسپیکر سمجھائیں گے. سب یہی سمجھا رہے ہوں گے جی کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کا علاج, نیٹ تو بھی یہی چیز سرچ کر رہا ہوگا بیٹھ کے, کہ جب کمر کے موہرے آگے پیچھے ہو جائیں اور اے سی بھی صحیح چل رہا ہو اور پنکھا بھی بند ہو اور جناب کوئی ٹینشن بھی نہ ہو, تو اس کی وجہ ریزن کیا ہوتی ہے. تو ڈاکٹر کوئی بتا رہا ہوگا جی یوریک ایسڈ بڑھ گیا, کوئی کہہ رہا ہوگا یہ ہو گیا, تو چلو جی یوریک ایسڈ کو کنٹرول کریں. وہ اسی میں ابھی اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا, اس تحقیق سے فارغ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اور پرابلم شروع ہو گئی, کچھ اور ٹینشن شروع ہو گئی, بات بات پہ غصہ, نیند بھی اڑتی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے نا تو وہ جو جوانی میں گھوڑے بیچ کے سوتا تھا نا, جوانی میں دیکھا ہے کیسے سوتے ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہیں, سوتے ہیں تو سوتے چلا جا رہا ہو رہا ہے, ایسا بے ہوش ہو کے سوتا ہے. تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, نیند آہستہ آہستہ غیر, پوری پوری رات پنکھے کو دیکھتا رہتا ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہے, یار وہ نیند ہی نہیں آ رہی. تو پھر نیند کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو بتایا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کہ اس کو ایکچولی یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے ڈمکانا ہوتا ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ اب اسپیڈ کیا ہو رہی ہے. ابھی تو بالوں کو رو رہا تھا نا, تو انسان کہتا ہے میرے بال بلے سفید ہی رہیں, کمر کا درد بھی ٹھیک نہ ہو, الرٹ سو تو جاؤں میں کم از کم, نیند تو پوری ہو میری, نیند ہی نہیں ہو رہی ہے. پھر جناب چشمے لگنا شروع, پھر اس کے بعد ایک دن چیک, طبیعت خراب تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو تو بہت خطرناک قسم کی شوگر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہ مٹھائی کھاتا ہوں, نہ میں نے کبھی لڈو کھائے, میں تو اتنا صحت کا خیال کرتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. اس عمر میں شوگر ہو جانا کیا ہے, جتنی بھی اچھی صحت ہو اس عمر میں شوگر ہو جانا نارمل ہے. پھر ڈاکٹر اپنی دوائیں دکھا رہا ہوتا ہے, میں کتنا بڑا شوگر کا اسپیشلسٹ ہوں, دیکھو میں یہ خود میڈیسن لیتا ہوں. اس کے بعد جی شوگر کے بعد پھر آپ اور باریک ہوتے ہوتے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوگر جب ہے تو گردوں کا مسئلہ, گردے ہیں تو ہارٹ کا مسئلہ, ایک مسئلہ ٹھیک نہیں دوسرا مسئلہ, پھر یہ بندہ خود ڈاکٹروں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر کنٹرول ہو تو ہارٹ کا ہم آپریشن کریں نا, بلڈ پریشر ہی کنٹرول نہیں ہو رہا, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہارٹ کا آپریشن کہاں سے کریں, آپریشن ہوگا تو زخم کہاں سے ٹھیک کریں اس کا. بیسیوں قسم کے مسائل. پھر بالآخر ایک دن اطلاع آتی, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. ایک صاحب جن کے ونس اپون اے ٹائم ایک بال سفید ہوا تھا جس پہ ان کو ٹینشن تھی, یہ ٹینشن انہوں نے شروع کی تھی, اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے جا چکے, ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے وہ رخصت. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو طبعی عمر تک پہنچ جاتے ہیں, ورنہ کراچی میں ایسا ہوتا اتنا خوش قسمت ہے نہیں. کراچی میں تو ایسا ہوتا ہے ابھی نہ بال سفید تھے, بالکل فٹ فاٹ تھا, کتے نے کاٹ لیا. یہ ہو رہا ہے, بائک پہ جا رہا تھا, سامنے کتا آیا گرا اور پیچھے سے ٹرک آ رہا ہے, اسی کے پیچھے پیچھے کون آ رہا تھا, ٹرک, وہ کچل کے چلا گیا, دھماکہ ہوا, چھ بندے مر گئے, اللہ بچائے ہم سب کو ایسی آفات سے. تو ہمارے پاس تو اور بیسیوں طریقے ہیں مرنے کے. تو بھائی جتنا بھی اور آپ کیا سمجھتے ہو یورپ امریکہ میں لوگ بہت, ان کی بڑی خاندانی صحتیں یقیناً ہیں, لیکن ان کو دوسری طرف دوسرے طریقے سے ان پر مصیبتیں آتی ہیں. ابھی کرونا جب آیا ہے تو وہاں موتیں زیادہ ہوئی ہیں یہاں کم ہوئی ہیں, تو وہ سارے صحت کے جو ان کے اصول تھے نا وہ وہاں جا کے کیا ہو گئے, فیل. یہاں ہم بچ گئے, مجھے بھی کرونا ہوا, یہاں بہت سارے, یہاں ڈیتھ کا ریشو وہاں سے کم تھا, وہاں تو ایک ایسی لپیٹا ہے نا کرونا نے, جو بےچارے بہت زیادہ صحت کا خیال رکھ کے 70-80 تک پہنچے ہوئے تھے, کرونا نے سب سے پہلے کہا کہ بھائی تم نے بہت خیال کر لیا, تم جا ہی نہیں رہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, उससे ही बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा हूं ना। वो एक ऊंट था ना, बहुत अरसा हो गया ये कहावत सुनाए बगैर सुनाए हुए। एक ऊंट था, एक दुम्बा था, ये इमाम शाफी का शेर मैंने मुकम्मल करना है, ये जहन मेरा। एक ऊंट, एक दुम्बा और एक गाय बछड़ा, ये तीनों सफर कर रहे थे। भूख लगी तीनों को, तो एक एक घास की गठरी नजर आई। अब गठरी एक है, खाने वाले कितने हैं? तीन है। तीनों में डिवाइड करेंगे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा, एक ही खा सकता था। अब इनमें इख्तलाफ हो गया, भाई कौन खाएगा? तो ऊंट ने कहा, ऊंट बड़ा था ना, बुजुर्ग था, तो उन्होंने कहा हजरत आप फैसला करें। ऊंट ने कहा भाई मेरी राय ये कि जो हम में सबसे पहले दुनिया में आया है ना, वो सबसे सीनियर है, वो ये खाएगा। ऊंट का ख्याल था मैं इतना बड़ा हूं तो शायद मैं बहुत पहले आया हूं। तो दुम्बे ने कहा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बेटा ज़बह किया था, हुआ नहीं, तो उसकी जगह कौन आया? सबने कहा दुम्बा। अगर ये तारीखी रिवायत से साबित नहीं लेकिन दुम्बा, तो मैं तो उस वक्त से हूं। ऊंट की टेंशन होने लगी, ऊंट ने कहा अब ये क्या हो गया? तो गाय ने बोला, बैल ने बोला कि अच्छा आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर ईजाद हुए थे? कहा नहीं। तो खेती बाड़ी किससे करते थे? सबने कहा बैल से। उसने कहा इसका मतलब मैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूं। ऊंट ने बोला वो तो सब हिस्ट्री खत्म हो गई इसके बाद, तो मैं क्या बताऊं। तो ऊंट ने क्या किया, ऊंट ने बोला कि गठरी उठाई और अपनी अपनी पुश्त रख ली। उन्होंने कहा भाई ये तो आप कदीम होना साबित करो। ऊंट ने कहा मैं सबसे बाद में आया हूं, हिम्मत है तो ले लो भाई मुझसे, ठीक है ना, मैं खाऊंगा। बदमाशी इसी को बोलते हैं ना। तो यूरोप में क्या हुआ, फरिश्तों ने बोला कि भाई लोग एक तरीके से मरते हैं, पाकिस्तान इंडिया और मुख्तलिफ मुल्कों में होता यह है कि 40 साल के बाद उनकी सेहतें खराब होना शुरू होती हैं और वो ख्याल नहीं करते, फिर 50, 60, 70 में मर जाते हैं। अंग्रेज ने बड़ी मेडिकल पे रिसर्च की, उन्होंने कहा एक्चुअली शुगर का लेवल इतना होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में ये चाहिए, एक्सरसाइज होते होते मर ही कहीं नहीं दे रहे थे वो, 80-80 साल तक फिट फाट। फरिश्ता आया, उसने बोला एक भेड़ जो है ना, एक वाइपर चलाया कोरोना के जरिए। बोला चलो यार अब ये थोड़ी कि तुम अगर 100 साल जिंदा रहना चाहते हो तो आगे नई नस्ल के लिए भी तो जगह छोड़ो, तुम ही रहोगे तो वो अगले कहां, अगले प्लेटफॉर्म खाली करो भाई। हमारे इधर फरमाया करते थे ना कि भाई ये जो बच्चों के बच्चे जब हो जाते हैं तो वो बता रहे होते हैं भाई नई ट्रेन आ गई है, अब जो पहले वाली ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म खाली करेगी। तभी दुनिया इतनी थोड़ी है कि सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर भाई नए आते जाएंगे, पुराने मार्केट से शॉर्ट होते चले जाएंगे। तो वो मर ही नहीं रहे थे वहां इटली में, और इन बूढ़े मर ही नहीं रहे थे, और वो गवर्नमेंट पे इतने बोझ बन चुके थे, वहां तो वैसे ही ग्रोथ रेशो नहीं है लोगों का, जवान वैसे ही कम है। तो अल्लाह मियां ने उन पे भी तरस खाया, और अल्लाह मियां ने बोले चलो भाई कोरोना से सबको लाइन लगा दी, वहां इटली में इतने फिर भी बहुत है भाई, मैं तो हैरान हूं यार। मैं इटली में गया मार्केटों में, बूढ़े ही बूढ़े, बूढ़े ही बूढ़े, मैंने कहा भाई इतनी नहीं, बच्चे ही नहीं हो रहे ना उन लोगों के। तो इसलिए भाई ये जब 40 अहले मदीना का अमल जो था ना, किताबों में लिखा हुआ है हदीस की किताबों में कि 40 साल के बाद जो है वो दुनियादारी से हटके अल्लाह अल्लाह को ज्यादा, अल्लाह अल्लाह करने पर ज्यादा फोकस करते थे। ये हमारे असलाफ का मामूल था कि भाई 40 साल के बाद वो इबादत का रेशो बढ़ा दिया करते थे, भाई अब हम जा रहे हैं आखिरत की तरफ तो अब थोड़ा अल्लाह की तरफ ज्यादा तवज्जो करो। बल्कि यहां तक भी है कि बुढ़ापे में इसका ख्याल करते थे अपनी अपने दिल का कि हमारा दिल कहीं जायदादों में, बंगलों में, औलादों में तो नहीं अटक रहा। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला ने वसीयत की थी मुझे अस्पताल नहीं लेके जाना, लेकिन आप लोग ना करें ऐसी कोई वसीयत। हजरत फरमाया करते थे मैं इसलिए भी मना करता हूं अस्पताल से कि जो आखिरी वक्त है ना ये बड़ा कीमती होता है, ये अल्लाह को याद करने का टाइम होता है। अस्पतालों में जाके जो माहौल होता है ना उसमें इंसान अल्लाह को भूल जाता है। तो कहा कि टाइम पे मर जाऊं यानी जल्दी मर जाऊं इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन जब मरे तो किसको याद करके? अल्लाह को याद करके। तो घर में आराम से मरने देना मुझे। आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग अस्पतालों में जाए, हर एक का तकवे का लेवल दूसरे से फर्क होता है। और अपने अब्बा को भी ना कह देना कि अब्बा चूंकि अल्लाह अल्लाह का टाइम ज्यादा बेहतर है तो आपको मैं हॉस्पिटल ही लेके जा रहा। तो बड़ों को तो हद तक इम्कान बचाने की कोशिश करें, आपकी मोहब्बत का यही तकाजा है। तो वो कहते थे कि भाई अस्पताल में ना लेके जाओ, बस मुझे मेरी उम्र इतनी हो गई है तो आराम से मरने दो, घर में अल्लाह अल्लाह करके दुनिया से जाने दो। हमारे एक ससुर साहब, उनका इंतकाल हो गया अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनकी भी आखिर उम्र में ना उनको कैंसर था, تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ, تو میں نے دیکھا ان کے پہ بھی کوئی غم نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہے, اب تو گئے, اب تو مر گئے تو کیا ہوگا. میں نے دیکھا تکلیف میں تو تھے, کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کا کینسر تھا, بہت پین تھا ان کو. تو جب میں ان سے ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, وہ بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے, میرے سسر ہیں نا جو پہلے انتقال ہو گئے اب, تو وہ بھی حضرت سے بیعت تھے جن سے میں بیعت تھا نا, تو ایک ہی جیسی تعلیمات ملتی تھیں سننے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضرت سے یہی سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, تو بس اچھے اعمال پہ موت آ جائے. تو مجھے اتنی ایک حسرت ہو رہی تھی اور اتنا ایک رشک آ رہا تھا کہ ان کی موت کتنی قریب ہے اور زبان سے کیسے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. کوئی حواس باختہ نہیں ہوئے, کوئی چہرے پہ بے اطمینانی نہیں ہے, اور کہہ رہے چلو اللہ نے ساری زندگی خوشیوں میں رکھا ہے, اب ایک آزمائش میں ڈال دیا, تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت, اور اسی میں انتقال بھی ہو گیا پھر ان کا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. دنیا دار آدمی کو دیکھا ہم نے, ایسا نہیں ہوتا, وہ پاگل ہے, وہ تھوڑی سی پھنسی نکلنے سے پاگل ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا میں شعر سنا رہا تھا, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا, اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. شروع میں کم بیماریاں, پھر ایک بیماری ٹھیک نہیں دوسری, دوسری ٹھیک نہیں تیسری, تیسری ٹھیک نہیں چوتھی, پھر بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. ویل آخر ایک دم میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آج اس دار فانی سے چلے گئے. تو ہم سب ریورس ہو رہے ہیں بھائی بہت جلدی, اور جو جوان آدمی ہے جو ابھی 40 سال کا نہیں ہوا, وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس تو بہت زندگی ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے, یعنی ایسا ہی ہے جیسے یوں گھما کے واپس. ہم اپنے ماموں کی نا موٹر سائیکل صاف کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں, بڑے جو ہے نا وہ اپنی گاڑیاں بائکیں سب اپنے بھانجوں بھتیجوں بچوں سے صاف کروائے کرتے تھے. آج کل یہ خدمت بھی بڑوں نے لینا چھوڑ دی, جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. ہمارے ماموں ہیں بھی اللہ ان کو حیات دے, امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ جب بھی آتے ہیں نا, پنجاب میں رہتے تھے, ادھر آتے تو انہوں نے GTO 100 رکھی ہوئی تھی, اب تو وہ بائک آتی بھی نہیں ہے. تو ہر جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی تھی, ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی بائک کو صاف کرنا. ہم لگے ہوتے تھے کپڑے, سارے بھانجے بھتیجے بچے بائک کو نا, کوئی یہاں سے صاف کر رہا ہے, کوئی ادھر سے صاف کر, چمکا دیتے تھے. اس کے بعد ہمیں انعام یہ ملتا تھا کہ بائک پہ ہمیں چکر دلائیں گے وہ. ہم بڑے خوش ہوتے نا, وہ بھائی بڑا مزہ آتا تھا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں. وہ کرتے کیا تھے, یوں گھما کے نا اگلی گلی سے واپس. ہمیں بڑا غصہ آتا تھا یار یہ کیا ہے, کیونکہ اتنے سارے بچوں کو کہاں تک چکر دلائیں گے نا, تو بس ایک چکر دلایا واپس چل بھائی ادھر, دوسرا گھمایا. تو مجھے یاد ہے جب یوں کر کے ٹن مارتے تھے نا اگلی گلی سے, اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا. ہمارا خیال تھا یوں جائیں گے وہ ادھر سے گھما کے آدھا گھنٹہ تو کم از کم چکر لگے گا, لیکن وہ کیا کرتے تھے, یہاں گئے اور یہاں سے فوراً ٹن. جیسے ہی ٹن مارا ہم سمجھ گئے یار ان کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے. ہر دفعہ یہی ہوتی تھی دھاندلی ہمارے ساتھ. تو اب ہمیں پھر اس میں نا چکر میں مزہ ہی آنا ختم ہو گیا. ہم نے کہا بھائی یہاں سے بٹھائیں گے, تھوڑا سا بھی بائک پہ مزہ آنا شروع ہوگا تو گھما لیں گے. تو بالکل یہی ہے کہ آپ جو ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے نا, 20-20, 22-22, 25-25 سال کے ہیں, ان کا چکر ایسا ہی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 40 سال کے ہوئے تو ٹن مار کے ادھر ہی آنا ہے جہاں باقی گئے ہیں. تو یہ وہی چکر ہے, زیادہ لمبا چکر نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جاؤ گے, صحت روز بروز اچھی سے اچھی ہوگی, اس کے بعد 40 سال میں بس گلی آگے بند ہے بھائی, اب واپس چکر لگاؤ, چلو جی واپس آ جاؤ. تو اس لیے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حل ہے خدا کی قسم, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو, موت سے دوستی لگا لو, اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے. تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور حوث کس کی رکھی ہوئی ہے, ذاتی مکان کی. भाई जिसके पास बहुत पैसा हो, खूब खा रहा हो और खूब पी रहा हो, सारी जरूरतें बेसिक पूरी हो गई, तो 1.5-2 करोड़ का मकान भी खरीद ले, किसने मना किया उसको? उसके लिए तो कोई हैसियत नहीं है। मैं एक दरमियाने तबके की बात कर रहा हूं कि तुम मकान जब बनाना शुरू करोगे तो क्या आज बन जाएगा? अपनी तनख्वाह से पैसे जोड़ोगे, अपने खानों पे पाबंदी लगाओगे, बच्चों की तालीम को रोकना पड़ेगा तुम्हें, अच्छी तालीम नहीं दे पाओगे तुम उनको, और फिर 20-30 साल में पैसा जमा कर करके अपना मकान बनाओगे, तो क्या करना है अपने का? रह कितने दिन गए? 5-6 साल रह गए निकलने में, तो जहां पूरी जिंदगी किराए में गुजार दी, 5-6 साल और गुजार लेते, कौन सा तीर मार लिया आपने? मैं उन लोगों को मना करता हूं, ये दीवारों ईंटों से दिल मत लगाओ, और अपना अपना तो फजूल किस्म की, अपना अपना होता ही नहीं है मकान। मकान अपना उसका होगा जो कब्र में अपने साथ लेके जाए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मकान उसका अपना होता है जो कब्र में साथ लेके जाए, अपना किसका होता है भाई? जितना भी सरिया डाल दो दीवारों में, अपनी हड्डियों में कैल्शियम आप बढ़ा नहीं सकते, हड्डियों तो रोजाना गल रही है। लोग फखर करते हैं ना, मैंने इतना सरिया डाला इसमें, भाई तूने इसमें तो डाल दिया जिसमें तूने रहना है, जो रहने वाला है उसका सरिया तो रोजाना जंग पकड़ रहा है। मैं कहता हूं अच्छा खाओ ताकि अपनी हड्डियों का सरिया मजबूत हो, फिर बेशक किराए में रह लो। लोग कहते हैं खाओ नहीं, पैसे जोड़ जोड़ के क्या करो, मकान बनाओ अपना। खुदा की कसम ये दुनिया की हवस है, इसका मतलब मरने के लिए तैयार ही नहीं हो आप। अपनी चीज अगर हवस की बेस पे हो, शरीयत में पसंदीदा नहीं है, हवस के बगैर हो तो ठीक है, फिर वो ये हवस की अलामत क्या है? आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब आप क्या लोगों के दिलों में झांक के कह रहे हो कि इसमें हवस है इसलिए घर बना रहे? हवस का पता अलामतों से चलता है कि बेसिक खर्चे आपने अपने रोक लिए, जो अपनी बॉडी पे लगा। बादाम नहीं खाता आज का मुसलमान, बहरिया टाउन में प्लॉट खरीदेगा वो। सारी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं देसी घी खा, बादाम खा, ताकि हड्डियां क्या हो, मजबूत हो ना। कह रहे हैं एक्चुअली हमारे पास ये बड़े लोगों के बात काम है भाई, देसी घी खाना और एक्चुअली बादाम बादाम बड़े, हम तो दाल खाएंगे, लेकिन घर कैसा? घर तो अपना है ना, घर क्या है? घर क्या है? अपना है। अपने घर में बेशक झोपड़ी हो, बेशक गंदे नाले पे बना हुआ हो, अपना घर कैसा होता है? मैं कहता हूं अबे गंदे नाले से निकल, किराए पे रह ले किसी अच्छी जगह पे जाके, ठीक है ना? हो अपना यार, मुसाफिर खाना है ना भाई। आपको ट्रेन में आपकी अपनी बोगी मिल रही है 25 करोड़ में, ट्रेन वाले कह रहे हैं ये आपकी बोगी आपकी जाती है, पर्सनल है, कराची से आपने पेशावर जाना है ये आपकी जाती है, 1.5 करोड़ जमा करा दे तू, लेकिन इसमें रहने की सहूलत बोलो नहीं है, और इसके लिए 25 करोड़ के लिए तुम्हें पेट काटना पड़ेगा। सफर जो ज्यादा राह है ना, ज्यादा राह में आपको सर्दी लगे तो कंबल भी चाहिए और खाना भी अच्छा चाहिए और पीना भी चाहिए, वो तमाम पैसे खर्च करके आप ये बोगी खरीद लें और फिर सूखे टुकड़े अपने साथ लेके जाएं। आप कहेंगे मैं किराया देके ना दूसरे की बोगी में चला जाऊंगा, ठीक है, लेकिन सफर मैं चाहता हूं मेरा अच्छा गुजरे। अपने का करना क्या है? पेशावर जब मैं उतरूंगा तो ये बोगी तो वैसे ही चली जाएगी वापस। मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में, जब तक खोपड़ी में मौत बैठेगी नहीं ना तो ये चीजें आएंगी नहीं समझ में। मुसाफिर खाना नहीं समझेंगे तो नहीं आएंगे समझ में। तो आप कहोगे यार इससे बेहतर है कि मैं जैसे सारी दुनिया किराए के बोगियों पे, हम किराए इकोनॉमी या बिजनेस क्लास ले लेते हैं ज्यादा ज्यादा। अपने अपने के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने के चक्कर में वो पड़े कि जो ज्यादा राह भी हो बेहतरीन, और इतना पैसा हो उसके पास कि वो कहे चलो यार अपनी बोगी में बैठ के खरीद लेते हैं, तो वो और ज्यादा हो वहां हो जाए। लेकिन छिनती तो है, ये बहुत होगा तो कर लेगा, नहीं तो टाइम पास करेगा वो। तभी नबी, और ये हदीस से भी साबित है, अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। आजकल जब मेरा माल कहते हैं तो अपने कपड़ों को कहते हैं मेरा माल, माल समझा ही प्रॉपर्टी को जाता है। अबे तुम कहीं रिश्ता लेने के लिए जाते हो, लड़की वाले पूछते हैं कैसे हो भाई, आप कहते हैं बड़ा खाता पीता हूं, तो कहते हैं मिसाल के तौर पर क्या करते हैं आप, कहते हैं मैं सुबह निहारी खाता हूं, बड़ा खाता पीता हूं, दोपहर को मैं बिरयानियां फोड़ता हूं, कभी दाल वाल तो मैंने देखी भी नहीं है, अच्छा पहनते भाई मैं बेहतरीन महंगे कपड़े पहनता हूं। वो कहते हैं आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आप कहते हैं प्रॉपर्टी नहीं है, गली के कुत्ते छोड़ देंगे आपके पीछे, वो किसको दोबारा घुसने नहीं देना। माल किसको समझा जाता है, प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, बेवकूफों की नजर में माल इसको समझा जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं यकूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहते हैं मेरा माल मेरा माल मेरा माल। آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جس کو لوگ مال نہیں سمجھ رہے, جو تو ہونے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسرال میں بول کر آیا کہ میرا مال, کہ میرے کپڑے اور میری گاڑی یہ دیکھتے کتنی اچھی, تو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ نبی نے فرمایا اصل تمہارا یہی مال ہے, یہی تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے, وہ تو وارثوں کا ہے. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم, اس کی لذت تم نے پوری حاصل کی ہے. تبھی آپ مجھے دیکھتے ہیں ہر ولاگ تھوڑے دن میں نہاری ہوٹل بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہوں, وہ میں نہیں بناتا, لوگ چپکے سے میری تصویریں کھینچ کے ڈال دیتے ہیں, پھر لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کا نہاری کھانے کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, حالانکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں ہمارے, لیکن اب وہ کیا کروں, میں جہاں بھی جاتا ہوں تو کھانے کی تصویر لوگ کھینچ کے ڈال دیتے ہیں. تو جو کھا کے کیا کر دیا ختم, اور پہن کے پرانا, جو چیز استعمال میں آ رہی ہے نا وہ تمہارا مال ہے. گھر میں جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو اتنا استعمال میں نہیں آ رہا. آگے میں بچوں کی بات کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف. آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا, بھائی ایکچولی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں نا, ابھی بتا رہا ہوں. تو آپ کا مال وہ ہے جو کھا کے ختم, پہن کے پرانا, جو استعمال میں چیز آ گئی. بیوی بھی آپ کا مال ہے, اس سے اولاد ملتی ہے آپ کو, محبت ملتی ہے, وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا بھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے آپ کو. بچے بھی آپ کا مال ہیں, ان کی تعلیم پہ اگر کچھ خرچ کر رہے ہو اس کا بھی آؤٹ پٹ آپ کو فوری طور پہ مل رہا ہے. کھلا رہے ہو, بڑے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ کھلا کھلا کے وہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. ہاں اگر شادی کسی چھوٹے قد کی خاتون سے ہو گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر یہ ہوتا ہے جتنا بھی کھلاؤ وہ اتنے کے اتنے ہی رہتے. وہ ایک آدمی کو غصہ آ رہا تھا نا, اس کی شادی ہو گئی بہت ہی چھوٹے قد کی خاتون سے, اب وہ بچوں کو وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بچوں کھا لو بڑے ہو جاؤ گے جلدی بیٹے, جیسے مائیں کہتی ہے نا بیٹا کھا لو, وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار سب کے بچے اتنی سپیڈ سے, پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ اتنے کے اتنے. اچھا خیر, تو بعض دفعہ باپ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو بچے باپ پہ چلے جاتے ہیں, تو اس لیے میں خواتین کی توہین مقصد نہیں ہے, لطیفے کو لطیفہ ہی سمجھا کرو, خواتین نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا, وہ استعمال میں آ گیا, اس سے جتنا پیسہ لگا ہے وہ استعمال ہو گیا. پراپرٹی پہ پیسہ لگتا ہے کروڑوں, استعمال کتنا ہوا, اتنا ہی جتنا کرایہ دار کرایہ دے کے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لاکھوں لگے, فائدے اس نے بھی وہی اٹھائے آپ نے بھی, صرف فرق اتنا ہے کہ شو مارنے کے کام نہیں آیا, آپ نے کروڑوں میں شو مار لی کہ یہ دیوار کس کی ہے میری, تو بے وقوفوں کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. تو بے وقوفوں کی نظر میں تو اور بھی بہت سارے الٹے کام ہیں جس کے کرنے سے عزت بڑھتی ہے, عقلمندوں کی نظر میں اس سے عزت نہیں بڑھتی. عقلمند کہے گا اتنا پیسہ بزنس میں لگا دیتا, پراپرٹی خریدتا بیچنے کی نیت سے, کاروبار کر لیتا, جب تیرے پاس اتنے پیسے تھے تو مکان ہی خرید لیتا, کس نیت سے, قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں میں پھر بار بار کہتا ہوں, بہت پیسہ کسی کو اللہ نے دے دیا کہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئی تو چلو ٹھیک ہے, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے کہ اپنا مکان ہوتا ہے تو تھوڑی سہولت ہو جاتی ہے انسان کو اس میں, لیکن آج لوگ اتنی لفٹ نہیں کرا رہے مکان کو, اس سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. اتنی تو ہم بھی مانتے ہیں یار, ٹھیک ہے بہت اللہ نے پیسہ دیا, اب ڈیفنس میں جو لوگ رہ رہے ہیں اپنے مکان میں ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ وہ ڈیفنس میں بھی خرید سکتے ہیں, وہ ہر جگہ خرید سکتے ہیں, وہ رہ لیں بھائی اپنے مکان میں. ایک درمیانے درجے کا آدمی جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہے, 60 ہزار تنخواہ ہے, یا 1-1.5 لاکھ تنخواہ ہے, وہ اپنے مکان بنانے کا سوچے گا تو سوچنے میں پاگل ہو جائے گا. تو چھوڑو یہی دیواریں اینٹیں, کسی بیوقوف نے مکان بنایا ہے کرایہ دے کے اس کا استعمال کر لو مکان. دنیا میں بیوقوفی کی کمی, میں ان کو بے وقوف کہہ رہا ہوں جن کی محدود آمدن میں بنا لیا انہوں نے اور مر گئے, ٹھیک ہے نا, جس کا بہت ہے وہ بنا لے بھائی اس کو, وہ تو بلکہ بنائے, ہم تو کہتے ہیں بنا لو یار. باقی جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں, بچوں کے لیے, تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے, بلکہ پھر ترغیب ہے. حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث میں چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے, بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے, یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا, خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا, پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یہ ایک گھر بنا دو, कि हमारे मरने के बाद इनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती हैं। सोना लेके डाल दो, सोने के बजाय प्रॉपर्टी लेके डाल दो, मकान बना के दे दो उनको, ठीक है। दरमियाने दर्जे का आदमी ये भी ना करे। वजह उसकी है कि जब आप टेंशन लोगे ना तो आपकी अपने पेट काटना पड़ेगा आपको। अपना पेट काटोगे तो फिर होगा क्या, बड़े पेट काट के जब बच्चों को बनाओगे तो आपके मरने के बाद आप कहोगे मैंने बच्चों को ठिकाना दे दिया, तो होगा ये कि थोड़े दिनों में बच्चों को ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। क्योंकि बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी उनकी, फौरन ही थोड़े दिन, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 4 साल 5 साल की सहूलत है उनकी, उसके बाद उनको ये ख्याल आएगा कि मेरे अब्बा ने मकान बनाने की फिक्र की थी, ये ख्वाब देखा था जब वो बच्चे थे और अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल की उम्र में उन्होंने बना दिया। टेंशन ली 75 साल तक, ना सही खा सके ना पी सके ताकि हम रोड पे ना आए। अब हमने अपनी ये नस्लों की फिक्र करनी है। पहले दिन से वो अब्बा के नक्शे कदम पे चलेगा, ना वो कुछ खा सकेगा ना वो कुछ पी सकेगा। और 75 साल में, यानी आप तो इसलिए उनको मकान देकर गए थे ताकि टेंशन फ्री जिंदगी हो, टेंशन फ्री उनकी भी नहीं होगी, बल्कि आपने टेंशन पार्सल की, आगे वो टेंशन औलाद को पार्सल करेंगे, औलाद औलाद को पार्सल करेगी। मेरी तो अब अल्लाह ने मुझे अच्छी खुशहाल बना दिया, जब मेरी जब दरमियाने दर्जे की आमदन थी ना, गरीब तो मैं कभी भी रहा ही नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे जब दरमियाने दर्जे की आमदन थी तो मुझे मेरे घर मेरी खाला आई, मुझे कह रहे कि क्या शादियों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, जाती मकान बना तू अपना, तेरे दो घर हैं, तेरे बच्चे हैं, मैं तीसरी पे लगा रहा था। मैंने कहा जो पैसा आएगा तीसरी शादी करेंगे। उन्होंने कहा बच्चे हैं, बच्चों की फिक्र कर। मैंने कहा अपनी खाला से कहा अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बूढ़ी हो गई, काफी एजड हो गई है, अल्लाह उनकी बहुत बड़ी माशाल्लाह इबादत गुजार है। तो मैंने उनसे कहा देखें मेरे वालिद साहब, मैं अपने वालिद साहब का बच्चा हूं, मेरे वालिद साहब ने मेरी फिक्र में मकान बनाया, अब मैं भी वालिद साहब के दुनिया से जाते ही मकान की फिक्र में लग जाऊं तो इसका मतलब मेरे वालिद साहब की मेहनत का मुझे कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो मैं चाहता हूं अपने बच्चों के बजाय ना पहले अपने अपने मां बाप के बच्चों की फिक्र करूं, यानी अपनी। नहीं आई मेरा ख्याल बात समझ, मेरा ख्याल बात खोपड़ी शरीफ में, भाई मैं चाहता हूं अपने वालिद के विजन को मुकम्मल करूं। मेरे वालिद का विजन ये था कि बच्चों को मकान की टेंशन ना, वो मैंने बना दिया है, अब मैं मकान की टेंशन नहीं लूंगा। नहीं आई बात, क्योंकि मैं अगर टेंशन लूं चाहे अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए चाहे घर वालों के लिए, तो इसका मतलब मैं टेंशन फ्री तो नहीं हूं ना, तो मेरे अब्बा की सारी जिंदगी की मेहनत क्या हो गई, बर्बाद। मैं नहीं चाहता मेरे मेरे अब्बा के बच्चों का बुरा हो। समझ में आई, बहुत टेक्निकल टिपिकल किस्म की बात है, कभी तनाई में बैठ के गौर कीजिएगा क्या कह गया। मैंने कहा मुझे अपने बच्चों से ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत है, मैं अपने बाप के बच्चों की फिक्र कर रहा हूं, और बाप के बच्चों से मुराद कौन है, मैं चाहता हूं मेरे अब्बा ने मेरे लिए टेंशन उठाई है तो मैं टेंशन फ्री जिंदगी गुजारूं। तो मैं भी अगर टेंशन तो टेंशन है ना, चाहे अपनी हो चाहे बच्चों की हो। मैंने कहा भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, निकाह भी करो, बच्चे भी पैदा करो, जो है खिलाओ पिलाओ, देने वाला कौन है, अल्लाह है, दे देगा। मैंने कहा कभी जिंदगी में इतना पैसा आ गया, प्रॉपर्टी बना ली तो बना लेंगे, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं भाई। अच्छा हमारे अब्बा ने हमारे लिए जो प्रॉपर्टी बनाई थोड़े दिन में बिक गई, वो हमारे काम थोड़ी आई है, फौरन बिक जाती है वो, आपको बिक के काम आ गई ना भाई। अब्बा जब दुनिया से गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, तो हमारी शादियां हो गई, घर बड़ा हो गया, तो अब नहीं रह सकते थे ना, तो सब अलग अलग हो गए, मकान बिक गया। तो जो अब्बा की ख्वाहिश होती है ना, इनको छत मिले, छत तो वैसे भी नहीं मिलती, सब बच्चे बेच, वरना तो वहीं रह रहे होते जहां आदम अलैहिस्सलाम रहते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे बड़े होते गए, छतें भी बिकी हैं, पूरे पूरे शहर ही चेंज हो गए, कौन कोई कहां रहता है, कोई कहां, मुल्क के मुल्क आबाद हो गए। तो इसलिए इतनी टेंशन लेने का नहीं है, बच्चा जब आता है तो दो हाथ और दो पांव लेके आता है, वो उस दो हाथ और दो पांव से अपना इंतजाम खुद करेगा। आपके पास बहुत है तो करके जाओ, नहीं है तो टेंशन मत लो, अल्लाह ने लंगड़ा लूला थोड़ी पैदा किया उसको। भाई बच्चे को जब पैदा अल्लाह मियां करते हैं तो खाली पेट होता है, ये हाथ पांव भी होते हैं, तो अल्लाह बताता है कि खुद भी करना है तूने कुछ, इसलिए बच्चों की ज्यादा टेंशन ना लिया करो। दो हाथ और दो पांव अल्लाह ने दिए इसलिए कि जैसे तुझे दो हाथ और पांव दिए ना, तू अपने लिए बच्चों के लिए घर बना रहे, तो इसको भी मैंने दिए हैं, ये खुद भी तो कुछ करेगा। सारी टेंशन मां बाप ने उठाई हुई है, तो हमने भाई टेंशन एक ही लेनी है आखिरत की, इसके अलावा टेंशन लेने का नहीं है। गरीबी में अल्लाह की तरफ से नेमतें आ रही हैं तो इस्तेमाल करते जाओ, इस्तेमाल का दिल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब बात को जल्दी से समेट के खत्म करता हूं। امام شافی کا شعر تو مکمل کروں گا نا, تو اضافی پیسہ دیا ہے نا بہت تو پھر بنا لو, بلکہ اس سے بھی میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں پھر بھی ایک حد تک بناؤ نا. ایک بنا دیا بس اب بھول جاؤ پھر, اور پھر بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا میرے والد صاحب کا جب گھر بکا تو جو وراثت کے پیسے ملے نا وہ بھی ڈبو دیے ہم نے الحمدللہ. تو اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ یعنی بتا دیا کہ بھائی یہ ٹینشن لینے کا ہے نہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ بچوں کی بہت فکر کر کے ان کو کچھ دے کے جاؤ گے نا ان کے مقدر میں نہیں ہوگا تو وہ ڈبو دیں گے. وہ کبھی فلانے کو دے دیں گے کہ بہت اچھا بزنس کرے گا, وہ فلانے کو دے دیں گے, اور جس جس کو بانٹو گے صدقے کا ثواب بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے صدقے کی نیت سے توڑی دیے تھے, بھاگ جائیں گے وہ لے کے. تو پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے, پھر بھی اللہ کیا کر رہا ہے پلا رہا ہے. اور نہیں کھلانا چاہے تو کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جاؤ گے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے جایا کرے, میں ذاتی مکان بنانے کے خلاف نہیں ہوں لیکن ان لوگوں کے لیے ہوں جن کے پاس بہت ہے کھانے پینے کو, بہت مالدار لوگ بھی دنیا میں, وہ بنا لیں اپنا مکان بنا لیں, بلکہ میں کہتا ہوں 6 بنا لیں یار, 5 بیچنے کے لیے بنائیں, بزنس ہی یہی کریں. سب سے اچھا بزنس ہی پراپرٹی کا ہے. باقی پاکستان میں نے تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں, میرا بزنس ہی پراپرٹی کا ہی ہے, تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں. یہاں جس آدمی کے پاس تجربہ نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی سے اچھا کوئی بزنس ہے نہیں. باقی جس بزنس میں ہاتھ ڈالو گے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے تو کر لو گے, ورنہ نہیں کر سکتے. اور پراپرٹی میں بھی یہ نہیں کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو پیسے دو اور وہ بیچے گا خریدے گا, خود جا کے اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدو نا. پتا ہے کیسے خریدو؟ جا کے اس کو جا کے بولا کرو کہ مجھے, اگر آپ نے یوں کہہ دیا نا کہ میں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ بیچوں, وہ سب سے مہنگا والا پلاٹ آپ کو دلا دے گا اور بڑی ٹینشن میں پھنس جاؤ گے آپ. تو یہ شو ہی نہیں کرو. آپ اس کو بولو میں بیچنا چاہتا ہوں, تجربوں سے میرے تجربے دیکھو نا. آپ کہو کہ یار اس علاقے میں میرا ایک پلاٹ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا توریہ کر لو, کتنے تک کا بکے گا؟ وہ ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا نا, سڑی ہوئی, ایسی تھکی ہوئی قیمت بتائے گا کہ آپ کا خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. پھر آپ اس سے بولو کہ اچھا یہ قیمت ہے اس کی, یعنی یہ اتنے, تو آپ کہو کہ ایکچولی مجھے اس قیمت پہ تو دلا دے یار. نیچرل قیمت تو سامنے آ گئی نا. یہاں سے آپ بزنس کا کیا کرو, پھر دیکھو اس قیمت پہ کوئی مل جائے مجھے. پھر جب بیچنے کے لیے جاؤ گے نا تو پھر یہ نہیں کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر آپ کہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. یار اس علاقے میں کوئی پلاٹ ہے؟ تو وہ کہے گا 10 کروڑ سے کم کا تو نہیں ہے کوئی. تو آپ کو تو یہ 8 کروڑ کا بکوا دے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, میرے جاننے والے کے اسٹیڈ ہیں لیکن میرے بہت کلوز ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے ہیں, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو مجھے کسی اسٹیڈ نے کہا کہ یہ پلاٹ جو ہے نا 3 کروڑ کا بکے گا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 50 لاکھ میں بھی بک جائے. اسٹیٹ ایجنٹ کو فون گھمایا کہ یہ کتنے کا پلاٹ بکے گا, اس نے کہا 3 کروڑ میں. تو اس نے کہا ایسا کر کہ 60 میں بکوا دے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے اتنی ہلکی قیمت لگائی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جواب ہی نہیں آیا. سوری کتنے کا میں خریدوں گا, یعنی مجھے کتنے کا ملے گا؟ اس نے کہا 3 کروڑ میں. اس نے کہا 3 کروڑ میں ملے گا نا؟ تو میں تھوڑا نا کردار کو دائیں بائیں کر دیتا ہوں تاکہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کو پتا نہ چلے, ورنہ اسٹیٹ ایجنٹ بولے گا میرا راز مفتی صاحب نے فاش کر دیا. تو اس سے بولا کہ اچھا 3 کروڑ میں دے رہا ہے, تو میرا اسی جیسا پلاٹ ہے تو 60 میں بکوا دے. تو نہیں بکوایا اس نے. تو بولنے میں کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کچھ تجربے ہیں, ہم سے کبھی چھاؤں میں ملے تو ہم بتائیں گے آپ کو. تو پراپرٹی خریدو بزنس کی نیت سے, پیسہ کمانا تو بہت اچھی بات ہے. تو دل نہ لگاؤ اینٹوں میں, دیواروں میں. دل لگانے والے اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نفقت وبال علی صاحبها الا التراب, کل نفقت یوجر علیہ الرجل الا التراب. ہر جگہ خرچ کرنے کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے سوائے تعمیر پہ. آپ اگر نہاری بھی کھا رہے ہو نا ثواب ملے گا. اللہ کہے گا چلو بھائی طاقت آئے گی جسم میں, اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. شادی میں خرچ کرو گے تو 20 گنا زیادہ ثواب ملے گا, ٹھیک ہے نا. عذاب بھی ملے گا تھوڑا سا لیکن ثواب ملے گا. اور صحت پہ خرچ کرو گے, تعلیم پہ خرچ, ہر جگہ ثواب. آپ نے فرمایا تعمیر پہ ثواب نہیں ملتا. کیوں اینٹوں سے دل لگا رہا ہے؟ اس لیے علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ضرورت کی تعمیر ہو تو ٹھیک ہے. واقعی آپ کو ضرورت ہے یار گھر میں تھوڑا سا یہ کمرہ توڑ کے یہ والا بھی بنا دیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں, چھوٹا پڑ رہا ہے, تو جہاں تک ضرورت ہوگی ٹھیک ہے. لیکن بلڈنگیں بنانا, ان میں دل لگانا اور عالی شان محل بنانا اور جناب یہ اتنا بڑا پیلس بنا دیا, یہ احمق اور بے وقوف لوگوں کے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ پیلس والے بھی میرا بیان سن رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کام اچھا نہیں تو کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, تو مسافر خانے کی طرح رہا کرو. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. امام شافی کا شعر پھر کسی اور وقت میں اس کی تشریح کروں گا, وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے. نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا نا, تو اگر موقع ملا تو اس میں کر دوں گا, بلکہ کر دوں گا لازمی, کیونکہ شعر بہت ضروری ہے, لیکن 5-10 منٹ میں کروں گا. وہ جب وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا نا اپنا, میری 2 شادیاں تھیں, تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ یار آپ پہ بڑا ترس آتا ہے, ایک دن آپ گلشن اقبال میں, ایک دن وہ موڑی پور میں. تو میں نے اس کو کہا ترس تو مجھے آپ پر آتا ہے کہ ایک دن یہاں, دوسرے دن بھی وہاں, تیسرے دن بھی وہاں, 10 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, قابل ترس تو آپ ہو یار, ہم تو ایک دن یہاں دوسرے دن وہاں. تو اس طرح نا ان دنوں میں چونکہ رواج نہیں ہے نا ہماری, اب تو لوگ پھر بھی تھوڑا سا مانوس ہو گئے, تو ہر طرح کے لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے تھے. بہت سے لوگوں نے مجھ پہ اعتراض کیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنی ٹینشن والی زندگی ہے, انسان کا ٹھکانا تو ایک ہونا چاہیے نا, یہ کیا ہے کہ ایک دن یہ ایک دن وہ. لیکن ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے کہا یار مسلمان کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے, یہ جو ہے نا ایک جگہ ٹھکانا ہے آپ کا اور یہی آپ کا بستر ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ دنیا واقعی مسافر خانہ ہے, مسلمان کا کوئی ٹھکانا ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گھر ور ہوتا ہی نہیں ہے. بھائی آج میں وہاں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں کی باری ہے, گھر تو نہ یہ ہے نہ وہ گھر ہوتا تو کل بھی وہیں جاتا نا, آج وہاں سے ہٹ کے کہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں وہ باری, ہمارا کوئی ٹھکانا بولو ہے ہی نہیں. ورنہ لوگوں کو اپنے ٹھکانوں سے محبت ہوتی ہے, کمروں سے محبت, بیٹھ حضرت جی کو اس بستر کے علاوہ کہیں نیند ہی نہیں آتی ہے, مرنے سے پہلے حضرت جی اس بستر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو کسی بھی بستر کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا, میں جب مرنے لگوں گا میں بولوں گا پتہ نہیں کہاں سے نکلوں گا میں, کون سے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا, کسی بھی سے اٹھ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم تو موبائل کی طرح گھومتے رہتے ہیں بھائی, کبھی ادھر کبھی, تو ہمیں تو کسی جگہ سے محبت جب ہونے لگتی ہے تو باری چینج ہو چکی ہوتی ہے وہاں کی, سمجھ رہے ہیں نا, جس کمرے سے محبت شروع ہونے والی ہوتی ہے باری چینج ہو جاتی ہے کہ چلو بھائی اب وہاں. تو مسافر اسلام نے جو زیادہ شادیاں رکھی نا اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے, مسلمان کا ٹھکانا وگانا نہیں ہوتا بھائی, اپنے گھر ہوتے ہی نہیں ہے. اور میں تو اب میرے والد صاحب نے جو گھر بنایا تھا ہمارے لیے, جس دن ان کا جنازہ اٹھا ہے نا اور جو رات میرے پر گزری ہے, تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کیسے زندگیاں انسان کی گزرتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم. میں اکثر سناتا ہوں نا, جس رات جب ہم نے دفنایا بھی بہت جلدی تھا, تو اگلی رات کو ہم انتظار میں تھے, والد صاحب کی آواز آئے گی بھائی دروازہ بند کر دیا, کنڈی لگی, سب چیزیں, والد صاحب کا کمرہ, ان کا بستر, وہاں شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ رات کو سب کیا ہے, خاموشی. یعنی ایک رات پہلے آواز آ رہی ہے بھائی کنڈی لگا دو, والد صاحب کرتے تھے نا ایسے, ہم والد صاحب کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈرتے بھائی ان کا سونے کا روم ہے, کیونکہ فوجی تھے, فوج سے ریٹائر ہوئے تھے, ان کے سونے اٹھنے کی ٹائمنگ تھی, بھائی ابو کا کمرہ ہے, یہ والد صاحب کا کمرہ ہے. جب اگلی رات آئی ہے نا, وہ والد صاحب قبر میں تھے, تو نہ کوئی کنڈی لگانے کا کہہ رہا ہے, نہ کوئی جناب یہ کہہ رہا ہے کہ رات دیر سے کیوں گھر آ رہے ہو, جلدی کیوں گھر آ رہے ہو. پھر یہ والد صاحب کا بستر ہے, 20 سال سے ہم وہ بستر دیکھ رہے تھے. تو کیا اس وقت کیسا دھچکا لگا کہ بھائی یہ دنیا کیسی بے وفا ہے بھائی, ایک سیکنڈ کے اندر منہ موڑتی ہے دنیا, ایک کیونکہ اٹیک ہوا تھا, فوراً ڈیتھ ہوئی ہے نا, ایک سیکنڈ کے اندر دنیا منہ موڑ کے جاتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس بات کی ٹینشن لے رہے ہو کہ مریخ پہ ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو اگر مسافر خانہ سمجھو گے تو اپنے اس زمین پہ آپ کی پراپرٹی کیوں نہیں ہے, اس کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی. مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا, پھر آپ کو ہوگا کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ مریخ پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں, تو وہاں ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے. تو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو, پھر بھی نہیں سمجھتے تو جب مرنے لگو گے تو سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.